اگر یہی حال رہا تمہیں پھر مجھے میرا گھر سے اچھا ہے, وہاں میرے خدمتگار بھی موجود ہیں دیکھ بھال کے لیے, پھر میں یہاں کیوں بیٹھوں, میں وہ تکلیف ہوں تو آتے ہی وہاں میرے لیے بہتر ہے, یہاں کام کا خرچہ بھی ہوتا ہے. دوستوں کی دیکھا ایک کے دوسرے رنگ پکڑا, دوسرے چیزیں میں دیکھا یہاں کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے, ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے, جب جی چاہ آ گئے نہیں جی چاہ آ گئے, بہانہ کر دیا فلاں کام تھا فلاں کام, بس چلو ہو گیا. اس طرح اللہ کا راستہ تھوڑی طے ہوتا ہے, رسم ہو گئی تو رسم چل رہی ہے بیت ہونے کی, بس رسم کر لی ہو بیت ہو گئے فلاں صاحب کے مرید ہیں. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اس نے متا سے جو دل آباد کر رہا ہے, اس نے متا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, یعنی نامحرم عورتیں اور بیریش لڑکے ان کا عشق یہ سب فانی ہیں. ایک شاعر بزرگ فرماتے ہیں کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ تم اللہ کے سوا تمام کی تمام چیز سب کی سب فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی. جب ختم ہونے والی چیزوں سے دل لگائے گا تو دل ہر وقت معذب اور پریشان رہے گا, زندگی برباد ہو جائے گی, اور اگر وہی اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین حی و قیوم ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اس پر فدا کرے گا تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا. خالق خوشی کو خوش کرے گا تو خوش رہے گا, اللہ اس کو خوش رکھے گا. جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے, آسمان والا پھر زمین والے کو خوش رکھتا ہے, اس کے ذمے ہے کہ زمین والے کو خوش رکھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے متا سے جو آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, جو جو جگہ فرماتے ہیں لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. اللہ سے جو دل غافل ہے کاٹ کباڑ سے بھی بدتر ہے, جنگل ویرانے سے بھی بدتر ہے, صحرا بیابان سے بھی بدتر ہے, کانٹوں بھری جھاڑیوں سے بھی بدتر ہے. اور جو دل اللہ کی خاطر فریاد کر رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ گل و گلزار ہے, گلستان ہے, بلکہ دوسروں کو بھی گل و گلزار کرتا ہے, مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے.
وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, گر یاد کر رہی ہے یہ خاک ماں کو, گر یاد
کل انشاءاللہ تعالی 10 ذوالحجہ ہے، بقرہ عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالی کو اپنے بندوں کی طرف سے جانور کی قربانی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اس دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب اللہ تعالی کو نہیں ہے، اور جانور پر چھری پھرتے ہی قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے یہاں شرف قبول پاتی ہے قربانی، اور ہر قربانی کا ایک ایک بال ایک ایک نیکی کا ذریعہ بنتا ہے. ہر بال کے بدلے اللہ تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سے قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی کا وہی ثواب اس کو ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے ارادے پر ملا تھا. یہ صدقہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور قربانی بڑی فضیلت کی چیز ہے. یہاں تک کہ فرمایا ہے فقہا نے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو پھر بھی وہ کر لے تو بہت بڑا ثواب پائے. یعنی یہ ایسا موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی موقع آتا نہیں ہے ایسی نیکیاں حاصل کرنے کا، اور خدا تعالیٰ کو یہ عمل بھی بہت محبوب ہے، اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بہت سی باتوں سے ایک عاشقانہ لطائف کے طور پر بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں. مثلا فرمایا کہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو بار بار اللہ اکبر کی رٹ لگوائی ہے اپنے بندوں سے، تو کیوں لگوائی ہے؟ تاکہ بندے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم بڑے نہیں، ہماری خواہشات بڑی نہیں، بلکہ اللہ بڑا ہے. جو بھی خواہش ہو نفس کی فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، ہماری خواہش بڑی نہیں، ہماری خواہش کوئی چیز نہیں. اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کی رٹ لگوائی، اور فرمایا کہ قربانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بلکہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اسی طرح سے صاحب قوت نفس، صاحب نصاب قوت نفس پر بھی قربانی واجب ہے. صاحب نصاب قوت نفس، جس کا نفس بہت قوی ہے، حرام تقاضے بہت ہیں، تو فرمایا کہ جس کے تقاضے بہت ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ یہ اپنے دل کی قربانی دے، خواہشات کی قربانی دے. اور فرمایا کہ جتنے تقاضے شدید ہیں، جتنا موٹا نفس ہے اتنی موٹی قربانی پیش کرے، جتنا تقاضا شدت کا ہوگا اس کو کچلنے میں اور عمل نہ کرنے میں، اسی قدر زیادہ اس کو اجر و ثواب اور نور پیدا ہوگا. تو یہ قربانی اس درحقیقت سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خواب دیکھا تھا، لیکن جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو اسی وقت تیار ہو گئے، اور اس قدر عظیم الشان بشارت ان کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیا شان کے پیغمبر تھے کہ جان گئے کہ یہ میرے باپ کا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے، وہ کیونکہ وہ نبی ہیں، تو انہوں نے اس میں پس و پیش نہیں کیا، بلکہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو یہ درحقیقت پوچھنا ان کا کوئی کمزوری کی علامت سے نہیں تھا کہ اگر بیٹے کی کوئی رائے مختلف ہوتی تو وہ کچھ مختلف بات کرتے یا اللہ سے سفارش کرتے، بلکہ ان کو جانچنا مقصود تھا، ان کا امتحان لینا مقصود تھا. تو وہ بھی پیغمبر کے بیٹے پیغمبر تھے، بڑے عظیم الشان تھے، تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ یقیناً مجھے جلد ہی مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، آپ کر گزریے جو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس قدر عظیم الشان قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جب ہی ان کو اللہ تعالی نے اپنے خلیل کا خطاب دیا. اس خلیل کے معنی گہرا دوست. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیوں سے اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں سے اور دین کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی آپ نے اور صحابہ نے کیسی کیسی جانیں پیش کی، کیسے کیسے عاشقانہ طریقے سے اپنی جانیں فدا کی، اس دین کے لیے کی، اللہ کے لیے کی، تو ہمیں ان باتوں سے سبق لینا چاہیے. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے، ہم بھی انسان ہیں، اور یہ زمانہ کمزوری کا ہے تو یہ زمانے میں صرف نفس کی بری خواہشات کی قربانی ہم دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے ولی ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی قدر و قیمت نصیب فرمائے، اور آج کی رات بھی جو یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے یہ بھی قیمتی رات ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دلوں کو، ان کے دلوں کو جو لوگ عید کی راتوں میں کو زندہ کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کریں گے جبکہ دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خاص جو ہے انعامات سے نوازیں گے. تو آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، بجائے اس کے کہ بازاروں میں یا شاپنگ کرنے میں اور ایسی چیزیں جو خیال بھی نہیں آتا وہ بھی ضروری بن جاتی ہیں، ان مواقع پہ شیطان سکھاتا رہتا ہے یہ بھی منگوا لو یہ بھی کر لو، تو اس کے بجائے اللہ کو یاد کیا جائے اور جتنا ہو سکے تھوڑا بہت، چاہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہی صحیح، دو گھنٹہ صحیح، اور اس کے بعد ہم سو جائیں، صبح کے نماز میں اٹھنے میں اس میں مدد ملے، فجر کی نیت سے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا ہو، اور پھر جلدی غسل کر لیں اور جلدی عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانے کی فکر کریں، تو یہ رات سونا بھی عبادت بن جائے گی. اور کچھ سنتیں عیدین کے دن کی اس میں بہشت دیور سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. نمبر ایک، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی غسل کرنا، صاف ستھرے ہونا اور جو ہے اچھے کپڑے جو عمدہ یہ آگے آ رہا ہے، تیل لگانا، خوشبو لگانا، تو شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا. نمبر دو، غسل کرنا. نمبر تین، مسواک کرنا. مسواک کو خوب اچھی طرح کرے اہتمام کے ساتھ، اور عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اپنے پاس موجود ہوں پہننا. اس میں بہت لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور عید پہ بقرعید پہ نئے کپڑے بنانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں بنا سکے تو غمگین رہتے ہیں، کچھ خیال سا رہتا ہے کہ ہم نے عید پہ کپڑے نہیں بنائے، تو یہ سب جو ہے یہ بیہودہ بات ہے. عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا سنت ہے، اگر نیا آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایسی تگ و دو کرنا، قرض لینا یا نہ ہو تو غمگین ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، اب رات کو اگر دیر سے سوئیں گے اتنا اہتمام مٹھائیوں کا، اس کا، اس کا، مہندی کا اور فلاں فلاں، تو پھر صبح کو سویرے کیسے اٹھا جائے گا؟ غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، تبھی صبح کو بہت سویرے اٹھنے کی توفیق ہوگی، جلدی سو جانا چاہیے. عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، جتنا ممکن ہو سویرے پہنچ جائے، اور قبل عیدگاہ جانے کے عید الاضحیٰ کے اندر واپس آ کر کھانا مسنون ہے، پہلے سے کھانا. عید الفطر کے لیے عید الفطر کی سنت ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، مثلاً چھوارے وغیرہ، کوئی سوئیاں وغیرہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز میٹھی ہو وہ کھا لے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر اگر ہو سکے تو اپنی قربانی کا گوشت کھاوے، نہیں تو واپس آنے کے بعد کوئی چیز کھا لے. اور عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر یہ قربانی ہے، صدقہ فطر نہیں ہے. اور عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا اگر ممکن ہو جہاں منکرات نہ ہو. آج کل بہت منکرات ہونے لگے ہیں، رسومات ہونے لگی ہیں، اور شرعی حدود کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو بعض ایسی مساجد ہیں جہاں پر شرعی حدود کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو پھر مسجد میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا ہو سکے اور منکرات نہ ہو اور شرعی حدود کا خیال رکھا جائے، پاس رکھا جائے، تو عیدگاہ میں جا کر پڑھنا اچھا ہے. ورنہ مسجد میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک تو ظاہری اللہ تعالیٰ کو یہ موقع پسند ہے کہ ظاہری قوت مسلمانوں کی ظاہر ہو کہ تاکہ ہر گلی سے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ابھی اس گلی سے گئے تھے اس گلی سے آ رہے ہیں, تو یہ ایک اجتماعیت اور کثرت کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرے یہ کہ جو نماز پڑھ کر پڑھنے جا رہا ہے, نماز پڑھ کر آ رہا ہے, اس کے راستے میں جتنے لوگ ہیں, فرشتے بھی ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, راستے ہیں, مخلوقات ہیں, وہ سب کی سب گواہ بن جاتی ہیں. تو تعدد گواہ کے لیے ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے, یہ سنت ہے. اور پیدل جانا ممکن ہو سکے, ہم بیمار نہ ہو, بہت زیادہ طویل فاصلہ نہ ہو, تو پیدل جانا یہ سنت ہے. اور راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. تو یہ بھی عید الفطر کے اندر آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. تو عید الاضحیٰ ہے کل انشاءاللہ, تو تھوڑی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے مردوں کے لیے بلند آواز سے. اور یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ ہر نماز کے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق جو جماعت سے پڑھے, مقتدی ہو, امام ہو, مقتدی ہو, مسبوق ہو, منفرد ہو, عورت ہو, مرد ہو, سب پر واجب لکھا ہے. صاحبین کا قول یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے کہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے, اس کو بھی سننا واجب ہے. کوئی چیز ہے تو نہیں قربانی کے گوشت کا تقسیم کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو تین حصے میں تقسیم کر دے. ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے اور ایک حصہ رشتہ دار عزیز و قاضیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ مساکین کے لیے. سارے کا سارا خیرات کر دینا بھی جائز ہے اور سارے کا سارا رکھ لینا بھی جائز ہے اور سارا تقسیم کرنا بھی جائز ہے. لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی رکھے, اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے, رشتہ داروں کا بھی حق ہے. ہم نے دیکھا اپنی والدہ تو حیات میں تمہیں بہت چھوٹا تھا, ہماری بڑی ہمشیرہ صاحبہ ان سے چھوٹی ہمشیرہ صاحبہ دونوں کا یہ آج تک یہی ہے طریقہ کہ وہ چاہے قربانی کتنی مختصر ہو. ہماری ہمشیرہ بیوہ ہو گئی تھیں, اس کے بعد بھی ایک بکرا منگواتی تھیں, سارے سال پیسہ جوڑ کے ایک بکرا منگواتی تھیں اپنی واجب قربانی کا, اور اس میں ہم نے دیکھا اتنی برکت ہوتی تھی اور ہر ایک کا حصہ لگاتی تھی, ایک ایک پاؤ, چاہے ایک ایک پاؤ یا اس سے بھی کم, لیکن اس میں خوب اچھی طریقے سے بوٹیاں اس کو جو ہے وہ طریقے سے تقسیم کرتی تھیں. یہ نہیں کہ کسی میں ہڈیاں آ گئی ہیں, یوں ہی اٹھا کے مٹھی ڈال کے دے دی, بلکہ پورا گوشت ان کے سامنے لایا جاتا تھا اور اس میں سے وہ ہر حصے کا ایک ایک بوٹی, کوئی چھوٹی سی ہڈی بھی اور بوٹی بھی, سب ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ہو جاتا تھا حصہ, اور وہ ایک ایک رشتے دار کے یہاں بھجواتی تھی. اب یہ زمانہ ہے کہ بھائی اس میں بہت سے لوگ رئیس ہوتے ہیں, ان کے یہاں خود اتنی قربانی ہوتی ہے تو ان کے یہاں کوئی ضروری نہیں ہے بھیجنا. اگر قرابت داری ہے بھیج دے, ورنہ عدلے کا بدلہ کرنا کہ اس کے یہاں سے آیا تو وہ بھی آ رہا ہے, پھر ادھر سے آیا تو اس کے یہاں جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ رسومات میں سے ہے, ایسا نہ کرنا چاہیے. باقی مسائل جو ہیں وہ بہشتی لیبر میں دیکھے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله فليوسع على امتك فان فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال او في هذا انت يا ابن خطاب اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا وفي روايه امت الله ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره متفق عليه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کے پٹھوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اوپر فرش نہ تھا. بوریے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کا پوست یعنی چھال بھرا ہوا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے. فارس اور روم کے لوگ خوشحال بنائے گئے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تو ابھی اسی خیال میں ہے؟ یعنی کیا تجھ کو اس کی بصیرت عطا نہیں ہوئی ہے اور حقیقت سے ابھی تک ناواقف ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یعنی فارس اور روم کے لوگ جن کو دنیا کی زندگی ہی میں خوبیاں دے دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں یہ الفاظ فرمائے کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو دنیا ملے اور ہم کو آخرت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض شرح حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فراخی اور کشادگی مال اور رزق حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے پیش نظر اس عنوان کو مناسب نہ سمجھا اور امت کے لیے درخواست کی. اور صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر فقر کو اختیار فرمایا اور امت کے ضعفاء اس کا تحمل نہ کر سکیں گے، اس لیے امت کے ضعف کا خیال کرتے ہوئے فراخی کو مناسب سمجھ کر اس کی درخواست کی. اچھا پھر کب کھلے گا؟ اچھا تو ہمیں کب سے شروع کرنی ہوگی؟ اور اچھا لکھ تو آپ دیجیے، ضرورت تو ظاہر ہے اس کی پڑے گی. تو اگر چار پانچ دن ٹھہر کے کھا لیں تو کوئی عرض تو نہیں ہے؟ عرض ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. آپ لکھ دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم نے تو بہت کوشش کی، ہمیں کہیں ملی نہیں. تو آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری ہیں 15 inch کی ہوتی ہے؟ ہاں 30 inch کھانے 12 بجے بند. ٹھیک ہے، یہ دیجیے گا. بہت بہت جزاک اللہ، بہت جزاک. تو ان کا کوئی رابطہ نمبر اور کس دکان؟ تو دکان کا نام نہیں کچھ؟ اچھا یہ نمبر آپ کا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، تو یہ تو سول اسپتال کے بالکل سامنے ہے نا، تو جو سول اسپتال جانتا ہوگا تو پہنچ جائے گا انشاءاللہ، پھر بھی ضرورت پڑی تو. اچھا 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 اچھا، اللہ آپ کو بہت جزائے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں. قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں پر سجدے کی حالت میں ناک بھری پڑ لیا تھا ہم نے کل کیا خل پڑ لیا اچھا نماز میں کہاں نظر رکھنی چاہیے اس کے متعلق یہ آداب ہیں کہ قیام میں سجدے کی جگہ یعنی جہاں پیشانی رکھتے ہیں اور رکوع میں پاؤں پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہنی چاہیے اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حد الامکان منہ بند کر رکھے اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کریں ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی پڑھیں سلام پھیر کر استغفر اللہ تین بار پڑھنا مسنون ہے پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ترجمہ اے اللہ سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے مولا علی قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دعا کے علاوہ بعض جملے بعض قصہ گو لوگوں نے بڑھا دیے ہیں وصلن الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام فلا اصل له یعنی ان کی کوئی اصل نہیں روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اصل دعا اتنی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اور نمبر 3 اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بک من فتنة الدنيا واعوذ بک من عذاب القبر ترجمہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے اور بھی دعائیں منقول ہیں روایات میں یہ چند دعائیں مثال کے لیے لکھ دی گئی ہیں نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کلام فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی اور جب آپ کلام فرماتے آپ کے تمام جلیس یعنی جو آپ کی مجلس میں موجود ہوتے اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ بولتے آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑا نہ کرتے آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی یعنی ہر شخص کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی توجہ سے سنا کرتے تھے یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے جس بات سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے یعنی حد اباحت تک اپنے جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے اور پردیسی آدمی کی بے تمیزی کی گفتگو پر تحمل فرماتے اور فرمایا کرتے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو اور کوئی آپ کی ثنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے البتہ اگر کوئی احسان کی مکافات کے طور پر کرتا تو خیر بوجہ مشروع ہونے اس ثنا کے بشرط عدم تجاوز حد کے اس کو گوارا فرما لیتے یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا تعریف کرتا تو شرعی حدود کے اندر اندر اس کو آپ گوارا فرما لیتے کیونکہ آپ کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے اور کسی کی بات کو نہ کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا اس وقت اس کو ختم کرا دینے سے یا اٹھ کھڑے ہو جانے سے قطع فرما دیتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی یہ عید الاضحیٰ کے 3 دن جو ہے یہ تعطیل رہے گی مجالس موقوف رہیں گی اور 14 ذوالحجہ کو انشاءاللہ تعالی صبح سے ہماری مجالس کا آغاز پھر دوبارہ ہو جائے گا صبح کی جو معمول کی مجلس ہے 14 ذوالحجہ کو کیا دن ہوگا ہاں انشاءاللہ تعالی بدھ کے دن سے پھر ہماری مجالس کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اسی طرح رات کی مجالس بھی 14 ذوالحجہ سے شروع ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الى العالمين اكرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ مبارک دن ہے، اے اللہ ان کی ہم قدر نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے بلا استحقاق ہمیں ان دنوں کی ثمرات، انوارات اور برکات اور انعامات سے محض اپنے کرم سے بلا استحقاق ہم سب کو مالا مال فرما دے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اور اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرما، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم کو پاک و صاف فرما دے، بہترین اخلاق سے نواز دے، اخلاق رذیلہ کا خاتمہ فرما دے، اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے مبدل فرما دے. اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سودی معیشت اور تمام خلاف شریعت کاموں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ تمام خلاف شرع امور کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے عوام کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی جلد فرما لے، اللہ والا بنا دے. یا اللہ اللہ والا بنا دے. اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جو بھائی مسلمان پریشان ہیں، جو بھائی بہن پریشان، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس کے مسائل کو حل فرما. جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ اپنے کرم سے، خزانہ غیب سے اس کی حاجات کو پورا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، مصیبت کو آخر سے بدل دے. اے اللہ مصیبتوں کو آخر سے بدل دے، بیماریوں کو صحت کی نعمت سے بدل دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. اللہ جو حاجی یہاں سے حج کی نیت سے گئے ہیں اللہ ان کے عمر اور حج اور تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما، انتہائی قبول فرما، اور تمام سفر ان کا آسان فرما، اور ان کے پیچھے ان کے گھر بار کی خوب حفاظت فرما، عافیت سے رہنا نصیب فرما. اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان و اسلام کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما، طریقہ کابر پر جینا مرنا نصیب فرما. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ کے آل و اہل و عیال کی خوب حفاظت فرما، شرف و عزت عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.